بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی قسط نمبر 165 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. حدیث کیا ہے یہ موضوع زیر بحث ہے. اس موضوع کی آج 31 نشست آغاز کرتے ہیں. ہم سب علماء کا جو بنیادی اعتراض تھا آپ کے پورے موقف کے اوپر وہ بیان کی بحث تھی. کہا یہ جاتا تھا کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منصبی ذمہ داری ہے. قرآن مجید کی وہ آیات زیر بحث ہیں. پھر بیان کے لفظ سے کیا مراد ہے, کیا اس کے اندر ترمیم, تغیر, تبدل, اسی طریقے سے تحدید, تخصیص, تقید اور نص شامل ہے یا نہیں ہے. قرآن مجید کی وہ تمام 10 کی 10 آیات بھی زیر بحث آئیں جہاں خود یہ بیان کا لفظ استعمال ہوا ہے, کن کن پہلوؤں سے استعمال ہوا, ہمارے ماضی کے مفسرین کیا کہتے ہیں اور مسلمانوں کے پورے علم نے بیان کی بحث کو کیسے دیکھا ہے. ہم سب اس سب کو سن لینے کے بعد جو ایک بات کہی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر غامدی صاحب کا موقف مان لیا جائے کہ بیان کے اندر یہ سب چیزیں شامل نہیں ہیں, تو پھر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو ذخیرہ حدیث ہم تک پہنچتا ہے اس میں تو اس سے مختلف بات نظر آتی ہے. وہاں پر اللہ کے پیغمبر نے قرآن مجید کے بیان کردہ احکامات میں تغیر بھی کی ہے, ترمیم بھی کی ہے, تخصیص بھی کی ہے, تحدید بھی کی ہے, تقید بھی کی ہے, اس طرح بازوں پہ نسخ بھی ہوا. بے شمار اس کی مثالیں ہیں اور بہت ساری مثالوں پر غامدی صاحب نے بڑی تفصیلی موقف کو اپنی کتب میں اور اپنی گفتگو میں بیان بھی کیے. میں چند مثالیں یہاں بیان بھی کر دیتا ہوں, لوگ ان کو ان کی اصل جگہ پر دیکھ بھی سکتے ہیں. اور بعض مثالیں مستقل اس سیریز میں موضوع بن چکی ہیں اور بعض آئندہ بنے گی بھی. مثلا یہ کہ اللہ کے پیغمبر نے کشتی والے درندوں اور چنگال والے پرندوں کو کھانے سے منع فرمایا ہے. ایک نکاح میں عورت اپنی پھوپھی یا خالہ کو جمع نہیں کر سکتی. اسی طرح سے مردار چیزوں میں تلی اور مردہ مچھلی کو کھانے کی آپ نے اجازت دی ہے. کافر مومن کا وارث نہیں بن سکتا اور چوری کی حد آپ نے مقرر کی. اس طرح سے رجم کی سزا میں بھی وہ بات جو قرآن مجید نے بیان کی ہے اس میں اضافہ کیا گیا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں ہم سب, ان پر تو تفصیل سے آپ نے کلام بھی کیا ہے اور کچھ ان میں سے انشاءاللہ الگ سے زیر بحث بھی آئیں گے, جیسے رجم کی مثال ہے. لیکن میں چاہتا ہوں اس نشست میں کیس سٹڈی کے طور پہ 4 احادیث کو ہم زیر بحث لے کر آئیں جن سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ احادیث بیان کے اس پورے تصور کی نفی میں کھڑی ہیں جو غامدی صاحب خود بیان کرتے ہیں. ہم سب پہلی مثال آج جو ہم زیر بحث لا رہے ہیں وہ سورہ بقرہ کی آیت 222 ہے. آیت میں پڑھ دیتا ہوں, تم سے پوچھتے ہیں حیض کا حکم, تم فرماؤ ناپاکی ہے تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں میں اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں. کہا جاتا ہے اس آیت میں فاتزل النساء من فی المحیض کے الفاظ آئے ہیں, یعنی تم بیویوں سے حیض کی حالت میں الگ رہو. علیحدگی کا حکم قرآن نے مطلق دیا تھا, اس کی کوئی حد بیان نہیں کی تھی کہ بیویوں سے الگ تھلگ رہنا ہے, ان کو الگ مقام پر رکھنا ہے, ان سے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے, ان سے میل جول نہیں رکھنا, کسی چیز کی تحدید نہیں کی تھی. یہ حدیث ہے کہ جس نے آ کر اس چیز کو مقید کر دیا اور یہ بتایا ہے کہ بیویوں سے صرف ان ایام کے اوقات میں تعلق یعنی مباشرت, جنسی تعلق قائم کرنے کی ممانعت ہے. کیا فرماتے ہیں غام صاحب, قرآن مجید ایک عام بات کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی شرح وضاحت کر رہے ہیں, تفہیم و تبیین کر رہے ہیں, تو وہ تو یہ بیان کر رہے ہیں ایک مطلق چیز کو مقید کر کے.
اس سے پہلے کہ میں اس آیت پر گفتگو کروں, میں چند چیزوں کی طرف توجہ دلا دوں. پہلی چیز یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا ذمہ داری دی ہے اور کیا ذمہ داری نہیں دی, یہ ساری بحث اصل قرآن سے متعلق ہے. چنانچہ قرآن مجید نے جہاں جہاں اس کو موضوع بنایا ہے اس پر ہم پہلے بھی گفتگو کرتے رہے ہیں اور اس سیریز میں بھی بڑی تفصیل سے ہم نے اس پر گفتگو کی ہے. اس سے پیچھے جو بحث ہوئی وہ خاص طور پر سورہ نحل کی آیت سے متعلق, وہی ایک آیت ہے جس کو بالعموم پیش کیا جاتا ہے. اس کے دونوں مفاہیم ہمارے ہاں علماء میں ملحوظ رہے ہیں, دونوں کے لحاظ سے اپنی اپنی آرا بھی لوگ بیان کرتے ہیں. ہم نے اس کا نہایت تفصیلی تجزیہ کیا. اس کے بعد ہمارے سامنے ایک تنقید آئی. وہ تنقید کیا تھی؟ وہ تنقید یہ تھی کہ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے جہاں بعض چیزوں کو کہا ہے کہ تبیین کی جا رہی ہے وہاں یہی ہو گیا ہے.
جی
کیا ہوا ہے؟ یعنی جو مدعا پہلے تھا اس میں تغیر ہو گیا ہے, اس میں کوئی ترمیم ہو گئی ہے, اس پر کوئی تخصیص عائد ہو گئی ہے, یہی چیزیں ہوئی ہیں. یعنی ان میں سے ہر چیز اس مدعا میں تبدیلی کرتی ہے.
جی
ہم نے تجزیہ کر کے ایک ایک مثال کو لے کر یہ بتایا کہ ان میں ایسا کچھ نہیں ہوا. قرآن مجید کی حد تک بات پایا تکمیل کو پہنچ گئی. اب یہ اسی ذیل کا ایک پہلو ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو کچھ حدیثوں میں بیان ہوا ہے اس پر بھی ایک نظر ڈال کر دیکھا جائے۔ میں نے جگہ جگہ اس بات کو اصولاً بیان کیا ہے۔ میری کتاب میزان میں اصول و مبادی کے عنوان سے جو مقدمہ ہے اس میں ایک پوری بحث یہی ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس دین میں اگر قرآن میں کوئی بات آئی ہے یا سنت میں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اخبار احاد یا تو آپ کے اسوا کو بیان کریں گی یا تفہیم و تبین کریں گی۔ تفہیم و تبین کی وضاحت ہم کر چکے کہ جب پہلے سے موجود کسی چیز کی تفہیم و تبین ہوتی ہے تو وہ سمجھائی جاتی ہے، اس کے مضمرات کھولے جاتے ہیں، وہ مضمرات لسانی بھی ہو سکتے ہیں، عقلی بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کے ہم نے سب مثالوں کی وضاحت کی ہے۔ چنانچہ اسی ضرورت کے پیش نظر میں نے جب بھی اس موضوع پر گفتگو کی ہے، اپنی کتابوں میں کی ہے یا کسی اور موقع پر کی ہے، ہمیشہ یہ مثالیں بھی زیر بحث آئی ہیں۔
اچھا،
میری کتاب کے اس مضمون میں اصول و آبادی میں ان میں سے 6 مثالوں کو لے کر میں نے ان کی حقیقت واضح کی ہے۔ میں اپنے سامعین سے یہ کہوں گا کہ وہ اس کو وہاں سن لیں اور پڑھ لیں، یعنی پڑھی بھی جا سکتی ہیں، سنی بھی جا سکتی ہیں، اس لیے کہ وہ پڑھائی گئی ہیں، ان کو سن لیں۔ اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تفہیم و تبین سے کیسا تعلق پیدا ہوتا ہے، یہ بات وہاں واضح کی گئی ہے۔ اس کے دلائل دیے گئے ہیں، زبان کے دلائل ہیں تو وہ دیے گئے ہیں، اور اگر عقلی مضمرات ہیں تو ان کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں وہاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ان میں سے بعض بحثیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ممکن ہے کہ ابھی بھی بعض اعتراضات کیے جا رہے ہوں۔ ان میں سے رجم کی سزا خاص طور پر زیر بحث رہتی ہے، اس پر الگ سے گفتگو کی ضرورت بھی ہے اور وہ ہم اس سیریز میں کسی وقت کریں گے بھی، لیکن باقی سب مثالیں کئی پہلوؤں سے زیر بحث آ چکی ہیں۔ ان سے متعلق بھی اگر کوئی اشکال سامنے آیا تو اس کو بھی الگ سے موضوع بنا لیں گے۔ جو مثالیں آپ نے اس وقت منتخب کی ہیں اب ایک ایک کر کے ان کو پیش فرمائیے، میں اسی طریقے سے یہ بتاؤں گا، اسی طریقے سے یعنی جس طریقے سے ہم نے قرآن مجید میں وضاحت کی ہے،
ٹھیک،
کہ بات کیسے کہی جاتی ہے، اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے، اس کے مضمرات کیا ہوتے ہیں، ان کو کیسے کھولا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حیض سے متعلق قرآن مجید کے ایک حکم کی مثال دی۔
جی،
یہ حکم سورہ بقرہ کی آیت 222 میں بیان ہوا ہے۔
جی،
میرا خیال ہے کہ اعتراض کرنے والوں نے شاید پوری آیت بھی کبھی پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔
جی، اچھا،
آپ اس کو صرف پڑھ لیجئے، یعنی ابتدا سے انتہا تک وہ اپنا مدعا آخری درجے میں واضح کر دے گی۔ یعنی جب کوئی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو میں نے کئی مرتبہ یہ توجہ دلائی ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں گے لفظ کیا استعمال ہوا ہے، دیکھیں گے جملہ کیا ہے، پھر یہ دیکھیں گے بات کس سیاق و سباق میں کہی جا رہی ہے۔
ٹھیک،
یہ یاد ہوگا کہ اسی سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس پر ہم نے اس سے پہلے گفتگو کی ہے۔ وہاں میں نے یہ بتایا کہ اگرچہ ان تذبحوا بقرہ میں بقرہ کا لفظ نکرہ آیا ہے لیکن یہ نکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ سیاق و سباق سے واضح ہے کہ یہاں قربانی کی گائے ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور قربانی کی گائے کے ساتھ بہت سی چیزیں خود بخود لاحق ہو جاتی ہیں قربانی کے تصوری سے۔ اس آیت کو دیکھیے، اس کو شروع سے آخر تک جب ہم پڑھیں گے تو صرف توجہ دلانے کی ضرورت ہوگی، ورنہ ادنا درجے کا احتمال بھی قرآن مجید کے کسی طالب علم کو پیش نہیں آ سکتا کہ یہاں ہر تعلق توڑنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ بالکل واضح ہو جائے گا کہ زن و شو کا تعلق زیر بحث ہے۔ چنانچہ سنیے، فرمایا ہے وہ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْصٌ لَكُمْ فَأْتُوا حِرْصَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ پوری آیت ہے۔
ٹھیک،
آپ ذرا ترجمہ سنیے اس کا۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ عورتوں کے حیض کا کیا حکم ہے. کہہ دو یہ ایک طرح کی نجاست ہے، چنانچہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائے. یہاں الگ رہو کے الفاظ ہیں، کس پہلو سے الگ رہو اس کو دیکھیے آیت کس طرح خود بخود واضح کر دے گی. جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ملاقات کرو جہاں سے اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے.
عجیب، اچھا
انہی الفاظ میں واضح کر دیا کہ کیا چیز زیر بحث،
اور ملاقات سے کیا مراد،
اور ملاقات سے کیا مراد ہے. یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہوں اور ان کو جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہوں. اس کے بعد بھی کوئی وہم تھا تو مزید سنیے. تمہاری یہ عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، لہٰذا تم اپنی اس کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن لازماً اس سے ملنا ہے. اور ایمان والوں کو اے پیغمبر اس ملاقات کے موقع پر فلاح و سعادت کی خوشخبری سنا دو. یہ پوری آیت ہے. اس میں دیکھیے نہایت وضاحت سے قرآن نے بتا دیا کہ یہ عورت تمہاری کھیتی ہیں، ان سے تمہاری ملاقات نسل پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس ملاقات کے لیے اللہ نے ایک قاعدہ فطرت میں مقرر کیا ہے، وہ فطرت کی کتاب میں لکھا ہوا پڑھ سکتے ہو. جب حیض ہو تو ان سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے، اور جب یہ دن گزر جائیں، یہ پاک ہو جائیں، نہا دھو کے ان میں وہ پاکیزگی آ جائے جو اللہ کو مطلوب ہے، اس کے بعد جہاں سے اللہ نے حکم دیا ان سے ملاقات کرو. تو یہاں یہ زیر بحث ہی کہاں ہے کہ ان سے ہاتھ نہیں ملانا اور ان سے بات نہیں کرنی اور ان کو دیکھنا نہیں، یہ زیر بحث ہی نہیں. زن و شوقت تعلق زیر بحث ہے، اس کو قرآن مجید نے تدریج کے ساتھ خود کھول دیا ہے اور اس کے بارے میں سارا حکم بیان کر دیا ہے. اس وجہ سے اس پر صرف دادی دی جا سکتی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ قرآن نے تو یہ بتایا ہی نہیں تھا. یہ بتایا ہے، رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت کر دی، یا کسی سوال کے جواب میں کچھ کہہ دیا، یا اپنے عمل سے ایک بات کو لوگوں پر واضح کر دیا. یہی کام پیغمبر کرتے ہیں، یہی کام علماء کرتے ہیں.
ٹھیک، اچھا کام سے بھی نقطہ تو بالکل بڑی خوبی سے واضح ہو گیا. خود قرآن مجید کو متن کو پڑھتے ہی بات دور دو چار کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ پیش نظر کیا ہے. جو غلط فہمی ہوئی ہے بالعموم ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس پر بھی تھوڑی سی آپ سے میں بات کروں. یا تو قرآن مجید کی زبان کے اسالیب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتی، چونکہ الفاظ میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا نا، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ بھائی تم ان سے جنسی تعلق قائم نہ کرو، کہا گیا کہ اس طرح سے ملاقات کرو جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، تو زبان مزاحم بنتی ہے. دوسری چیز، خود پیغمبر اگر کسی موقع پہ کسی چیز کی وضاحت کر رہے ہیں تو وہاں جا کر دیکھنا ہے نا کہ کیا مسئلہ پیدا ہوا ہے. ممکن ہے کہ کوئی شخص وہ تمام چیزیں غلط سمجھ کے آپ کے پاس آ گیا ہو، کلچر میں وہ چیزیں موجود ہیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں مختلف معاشرتوں میں حیض کے ایام میں عورتوں کے ساتھ مختلف پابندیاں خود کلچرلی عائد کر دی گئی ہیں، تو اس پہ اللہ کے پیغمبر نے وہی اصل بات بیان کر دی جو قرآن میں موجود تھی، نہ کوئی ترمیم ہوئی نہ کوئی اضافہ ہوا.
ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید ادب کی زبان میں ہے، بہت اعلیٰ ادب ہے. یہی معاملہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، اور الحاد کے لمبردار بھی یہی کرتے ہیں. وہ ایک ادبی کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح سے تاریخ کی یا جغرافی کی کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے. جب آپ کسی ادب پارے کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کی اپنی زبان ہوتی ہے، اس کے اپنے اسالیب ہوتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر بات کو سمجھا جاتا ہے. کہیں بات کنائے میں کہی جاتی ہے، کہیں کسی تشبیہ سے بات واضح کی جاتی ہے، کسی جگہ سیاق و سباق میں ایک چیز واضح ہوتی ہے تو اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا. تو اس کو تو جو آدمی بھی پڑھے گا، اگر وہ زبان کا ذوق رکھتا ہے اور چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، تو وہ آسانی سے یہ کہے گا کہ یہاں زیر بحث در حقیقت وہی زن و شوق کا تعلق ہے. اسی کے بارے میں کہا ہے کہ اس سے الگ رہو، اسی کے بارے میں کہا ہے کہ جب پاکیزگی حاصل ہو جائے، عورتیں نہا دھو کے پاک ہو جائے، تو ان سے ملاقات کرو. سوال یہ ہے کہ جو ملاقات ہم عام حالات میں کرتے ہیں اس کا کوئی اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے؟
بالکل.
وہ ملاقات تو ہم دنیوی لحاظ سے جس طرح چاہتے ہیں کرتے ہیں، ملیں، کہیں جائیں، لے کے جائیں، اٹھیں، بیٹھیں، کھانا کھائیں، جو جی چاہے کریں. وہ ملاقات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے کہ وہ کس راستے سے ہونی چاہیے. اس میں کتاب فطرت میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور پھر کہا ہے کہ چونکہ اس میں عورتوں کو ایک طرح کی نجاست لاحق ہو جاتی ہے، اور نجاست کی جگہوں سے دور رہنا ہمارے دین کا تقاضا ہے، لہٰذا اس موقع پر یہ تعلق قائم نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں تو کوئی شخص سوچ ہی نہیں سکتا. ایسے ہی مواقع ہیں جب میں اس طرح کے اعتراضات سنتا ہوں یا سوالات دیکھتا ہوں, تو اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ شعر مرا و مدرسہ کے برد.
ٹھیک,
میرے شعر کو کون لے گیا کہ کسی مدرسی مولوی صاحب کے سامنے پیش کر دیا, جن کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ ادب کیا ہوتا ہے, زبان کیا ہوتی ہے, بات کیسے شروع ہوتی ہے, سمجھی کیسے جاتی ہے.
اچھا, ایک عام صاحب نازک پہلو میں پوچھنا چاہتا ہوں اسی مثال کے ضمن میں. یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید نے تو مطلق کہا تھا کہ بھائی آپ فاطر النساء میں فی المحیض ہو جاؤ, کہ عورتوں سے تم حیض کی حالت میں الگ رہو. تو اس میں یہ سب چیزیں شامل ہو سکتی تھیں کہ کھانا پینا چھوڑ دو, میل جول چھوڑ دو, تعلق چھوڑ دو, گھروں سے نکال دو, کوئی حدود بندی نہیں تھی. یہ تو کم سے کم روایت نے آ کر یہ بات ہمیں بتا دی کہ آپ نے صرف اور صرف مباشرت نہیں کرنی اس دوران. اس سے جو اللہ کے کلام کی تصویر بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے کہ گویا کہ اللہ کے کلام میں بغیر سوچے سمجھے ایک بات کر دی گئی, اس میں 10 امکانات شامل تھے, اور خود ان امکانات میں سے بعض ایسے امکانات ہیں جس کو خود قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ تو زیادتی ہو جائے گی, اس کی اختلفی ہو جائے گی. کیسے ایک شخص کو جس کو اللہ نے ایک اس کا سائیکل بنایا ہے, اس کی بنیاد پر آپ اس سے میل جول ترک کر دیں, کھانا پینا چھڑ دیں, یا گھر سے نکال دیں. یہ تو حدیث نے آ کر کم سے کم اس پورے کے پورے کلام کو کچھ عقل کے مطابق کر دی اور کہا مباشرت. تو اللہ کے کلام کو پھر اس کے نتیجے میں ہم کہاں پلیس کر رہے ہوتے ہیں؟
اسی جگہ جہاں ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے اور جس کو سامنے رکھ کر پھر لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں. یعنی اس کلام کی شان کیا ہے, یہ بات کیسے کرتا ہے, اس میں ادب کے کیا اسالیب ملحوظ ہوتے ہیں, اس میں استعارے کیسے آتے ہیں, کنائے کیسے آتے ہیں, اس میں بات کرنے کے انداز کیا کیا ملحوظ رکھے گئے ہیں, کس طریقے سے مقابل کی چیزیں بعض اوقات سامع یا قاری پر چھوڑ دی جاتی ہیں, ان کو عکس کیسے کیا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ ہمارے مدرسوں میں اس کا ذوق پیدا کیا جاتا, ہم بس یہی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں, پھر اس کا ایک نتیجہ بھی نکلتا ہے. اسی وجہ سے بار بار یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کا حق ادا ہونا چاہیے.
ٹھیک,
یعنی لفظ کو آپ اس کے اندر اتر کر سمجھیں, جملے کی تالیف پر غور کر کے اس کو متعین کریں, اور پھر سیاق و سباق کے اندر رکھ کر دیکھیں کہ کیا مدعا ہے. ہماری اردو میں جب ہم یہ الفاظ بولتے ہیں خاص سیاق میں کہ آپ عورتوں سے ملاقات کر سکتے ہیں, تو اردو زبان جاننے والا ایک آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ملاقات سے مراد کون سی ملاقات. یعنی یہ سب چیزیں ہماری اردو میں بھی ایسے استعمال
ہر زبان میں ہوتی,
ہر زبان میں ہوتی ہیں. ان میں کس طریقے سے ایک وہ یوں سمجھ لیجیے کہ حیا کے آداب کو ملحوظ رکھ کے گفتگو کی جاتی ہے, وہی چیز دنیا کی ہر زبان میں آپ کو نظر آئے گی. یہ الگ بات ہے کہ بعض موقعوں پر ہم برہنہ الفاظ بول دیتے ہیں
جی,
لیکن قرآن مجید تو یہ اسی موقع پر بولتا ہے جہاں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا, ورنہ اس کے عام اسالیب ان چیزوں کو بیان کرنے کے یہی ہیں. یہاں پر بھی اس نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب تم عورتوں کے پاس جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اولاد کی بڑی نعمت رکھی ہوئی ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد کرنا چاہتے ہو کرو, اللہ تمہاری اس صحیح کو اس جدوجہد کو قبول فرمائے گا. تو یہ ساری بات بہت آسانی سے قرآن مجید سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اس میں کوئی ادنا تردد بھی نہیں ہے کہ اس میں کسی روایت کی طرف رجوع کی ضرورت ہو. روایتوں میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ ٹھیک قرآن مجید سے جو ہم سمجھتے ہیں اس کے مطابق.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں قرآن کے بیان ہی کی ترمیم, تغیر, تبدل, تخصیص, تحدید, تقید نص کیا گیا ہے؟ کیس سٹڈی کے طور پہ چار مثالیں ہم سب کی خدمت میں رکھیں. ہم سب دوسری مثال میرے سامنے ہے قرآن مجید کی, سورہ بقرہ آیت 275 میں ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ تعالیٰ نے حلال کیا بے کو اور حرام کیا سود کو. کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے بے, یہ ایک عام لفظ ہے اور اس میں ہر طرح کی بے و شراء, خرید و فروخت, تجارت شامل تھی. لیکن اللہ کے پیغمبر نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک مروی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے, فرمایا بے شک اللہ اور اس کے رسول نے شراب, مردہ جانور, خنزیر اور بتوں کی تجارت کو حرام کر دیا گیا ہے. گویا قرآن مجید نے تو تمام کی تمام اشیاء کی بے کو حلال قرار دیا تھا, ایک عام لفظ اختیار کیا تھا, لیکن اللہ کے پیغمبر نے تخصیص کر کے اس میں سے بعض چیزوں کو حرام قرار دے دیا. کیا فرماتے ہیں, کیا اس حدیث میں قرآن کے ایک عام ہدایت کے اندر تخصیص نہیں ہو گئی؟
قرآن مجید کی جس ہدایت کا حوالہ دیا گیا ہے یہاں بھی اس کو سمجھنے کی زحمت گوارا ہی نہیں کی گئی. وہاں یہ زیر بحث ہی نہیں ہے کہ کن کن چیزوں کی بے حلال ہے اور کن چیزوں کی بے حرام ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے وہ سرے سے اللہ تعالیٰ کا قول ہی نہیں ہے.
عجیب, اچھا,
وہ تو دوسروں کا اعتراض نقل کیا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ تو جب ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں، سورہ زخرف میں ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں کون پیدا ہو گئی، یہ تو مخاصمت کی مجلس میں کوئی کردار ہی ادا نہیں کر سکتی اور زیوروں میں پلتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے قول نقل ہوئے ہیں، بہت سی باتیں نقل ہوئی ہیں، یہ دوسروں کی بات ہے، وہ سوال کر رہے ہیں، وہ اعتراض کر رہے ہیں، وہ کوئی اشکال پیش کر رہے ہیں، تو اپنے اشکال میں ایک بات بیان کرتے ہیں، اس طرح بیان ہوا ہے۔ دراں حالے کہ جو بات کہی گئی ہے اس بات میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن سمجھنا تو چاہیے کہ وہ بات ہے کیا، کس ذیل میں آئی ہے۔ یہاں بیع و شراء کے بارے میں کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہی نہیں کیا گیا، پہلی بات، اور جو چیز بیان کی گئی ہے اس میں اگر اس کو اسی طرح لے لیں تو یہ سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے کہ کن چیزوں کی بیع حلال ہے اور کن کی حرام ہے۔
ٹھیک،
وہاں مسئلہ کیا زیر بحث ہے؟ وہاں مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم سب جانتے ہیں، بیع و شراء کو حلال کیا ہوا ہے، یعنی ہم چیزیں بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، ساری دنیا کا نظام اسی پر چلتا ہے، تجارت کرتے ہیں، دنیا کی معیشت اس پر کھڑی ہے۔ اس میں ایک چیز سود ہے، سود کیا ہے؟ قرض پر منفعت کا مطالبہ کرنا۔
ٹھیک،
اللہ تعالیٰ نے اس کو ممنوع قرار دے دیا، اس پر ہم کئی بار گفتگو کر چکے ہیں کہ ممنوع قرار دینے کی وجہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جب تم اپنے بھائی کو قرض دیتے ہو تو یہ ایک نیکی کا کام ہے، تبرع کا کام ہے، قرض دے رہے ہو تو بس قرض دو، قرض پر منفعت کا مطالبہ نہیں کر سکتے، یہ کوئی کاروبار کرنا نہیں ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس پر انہوں نے سوال کیا ہے، مخاطبین نے سوال کیا ہے کہ ہمیں یہ فرق نہیں سمجھ میں آ رہا، اللہ تعالیٰ نے بیع کو تو حلال کیا ہوا ہے نا، تجارت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، اس میں بھی تو ہم آخر ایک چیز دیتے ہیں اور نفع کماتے ہیں، تو اگر ہم نے پیسے دے کے نفع کما لیا تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟
ٹھیک،
یہ اعتراض ہے جو قرآن نے وہاں نقل کیا ہے، یعنی اس سیاق میں یہ بات کہی گئی ہے، یہاں سرے سے وہ بات موضوع ہی نہیں جس کو بنیاد بنا کر یہ ساری تقریر کی گئی ہے۔ میں آپ کو وہ آیت سنا دیتا ہوں، اس کو بھی سن لیجیے، اس میں کیا بات کہی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات یہاں سے شروع کی ہے، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ آیت ہے، اب ذرا اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، اس کے برخلاف جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو بالکل اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے اپنی چھوت سے پاگل بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے، یعنی یہ سزا کیوں قیامت میں ملے گی ان کو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بیع بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، یعنی وہ سود اور بیع کے فرق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیع بھی تو آخر، یعنی خرید و فروخت،
جی
بیع بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، اور تعجب ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال اور سود کو حرام ٹھہرایا ہے۔ ان کا قول نقل کیا ہے،
حکایت ہے،
اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے اسے حرام ٹھہرایا ہے، لہٰذا جسے اس کے پروردگار کی تنبیہ پہنچی اور وہ باز آ گیا تو جو کچھ وہ لے چکا سو لے چکا، اس کے خلاف کوئی اقدام نہ ہوگا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی اس کا اعادہ کریں گے تو وہ دوزخ کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے پوری بات، اس پوری بات میں یہ قول نقل کیا گیا ہے، حکایت کی گئی ہے کہ ان لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ سود کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے تو یہ جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ نے بیع کو تو حلال قرار دے رکھا ہے، اسی طرح کی ایک چیز کو یہاں حرام کرنے کی کیا وجہ ہے؟
جی
بہت سے لوگ اس میں کرائے سے استدلال کرتے ہیں، انہوں نے بیع سے استدلال کیا ہے، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے وہ یہاں ہمارا موضوع نہیں ہے، اس پر ہم بہت گفتگو کر چکے۔ تو یہ اس سیاق میں جملہ آیا ہے،
ٹھیک،
اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بالکل درست ہے کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، لیکن بیع کو حلال قرار دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کام، یہ ٹرانزیکشن، یہ معاملہ، یہ حلال ہے، یہ بیان کیا گیا ہے۔ کن چیزوں کی بیع حلال ہے، کن کی حرام ہے، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، وہ تو اس آیت کا موضوع ہی نہیں ہے، نہ متکلم یہاں وہ بات بیان کر رہا ہے، نہ یہ اس کا قول ہے، نہ اس نے یہاں اس کو موضوع بنایا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حقیقت یہ ہے کہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے ہاں لوگوں کو سب کچھ پڑھایا گیا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھایا گیا.
تو بالکل واضح ہو گیا ہم سب, بڑی ہی سادہ سی مثال ہے. ہم عام طور پہ کسی بچے کو کہیں, کسی لڑکے کو کہیں کہ بھائی سڑک پہ گاڑی چلائی جا سکتی ہے, تو اس کے بعد وہ تمام حدود و شرائط جو سڑک پر گاڑی اتارنے کے لیے لازم آتی ہیں, لائسنس کا ہونا, حد رفتار کو دیکھنا, اسکول زون کے اندر رفتار کم کر لینا, وہ سب کی سب دوسری جگہ سے شامل ہو جائیں گی, وہاں پر بیان ہی نہیں ہوتی. اچھا ہم سب یہ بات بیان کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ جب اس طریقے سے چیز کو بیان کرتے ہیں تو وہ سورہ اعراف کے اندر انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس وجہ سے کوئی چیز حلال ہوتی ہے, اس وجہ سے کوئی حرام ہوتی ہے, تو کسی نے اگر وہ کرائیٹیریا خاص کرنا ہے کہ ان روایتوں میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں تو اس کو وہاں سے جا کے دیکھنا پڑے گا.
یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ موضوع بنایا ہوتا ہے.
جی
ہاں, تو اس کو موضوع بنایا ہی نہیں گیا. یعنی یہ جملہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہاں صادر ہوتا جیسے کہ بعض لوگوں نے اس کو لیا ہے, اس صورت میں بھی یہ صرف معاملے کی حلت کا بیان تھا کہ یہ بات کہ میں کوئی چیز آپ کو بیچوں اور بیچ کر اس پہ نفع کما لوں گی جائز ہے.
ٹھیک,
یہ اس کا بیان ہے, یہ اس کی صورتوں کا بیان نہیں ہے. کس کس معاملے میں جانا ہے, کیا بیچنا ہے, کیا خریدنا ہے, وہ معاملات قرآن میں دوسری جگہ زیر بحث آئے ہیں. اس کے بھی اصول قرآن نے بیان کیے ہیں. یہ بتایا ہے کہ لا تاکلوا الربا, جس طرح یہ بتایا ہے اسی طرح یہ بھی بتایا ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, جس طرح یہ بتایا ہے اسی طرح یہ بھی بتایا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو یہ چیزیں وہاں سے اخذ کرنی ہیں, اور اسی طرح جہاں سورہ اعراف میں حرمتوں کو بیان کیا ہے, اخلاق کی حرمتیں کیا ہیں, وہاں دیکھنا ہے ان چیزوں کو. یہ یہاں موضوع نہیں ہے, یہاں متکلم کا منشا ہی نہیں ہے, یہاں بات بالکل اور سیاق میں ہوگی.
آخری نقطہ ہم سب اسی مثال کے حوالے سے, کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو بے کی حلت کی بات کی تھی اور یہ ایک عام لفظ ہے. آج کے دور میں جو علماء سے ہم دیکھتے ہیں روز فتاوی پوچھے جا رہے ہوتے ہیں, جی فوریکس ٹریڈنگ کرنسی کی خرید و فروخت حلال ہے وہ کہتے ہیں حرام ہے, جی بٹ کوائن کی حلال ہے وہ کہتے ہیں حرام ہے, جو بھی نقطہ پیش کرتے ہیں, تو پھر تو یہ بھی کہا جائے گا کہ قرآن نے عام کہا تھا, حدیث نے تخصیص کر دی اور مزید تخصیص علماء نے کر دی.
یہاں پہ یہی کہنا چاہیے کہ علماء بھی روزانہ قرآن مجید میں ترمیم کر رہے ہیں. نہیں, وہ کچھ نہیں کر رہے, وہ یہاں سے چیز اخذ کر ہی نہیں رہے, یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے. وہ جن جگہوں سے اس کو اخذ کر رہے ہیں وہ قرآن مجید کے دوسرے احکام ہیں. جو چیز یہاں زیر بحث ہے وہ بالکل مختلف چیز ہے, اس کو اس طریقے سے ایک جملے سے اٹھا کر اس میں جو مضمون چاہے پیدا کر لیجئے. اس طرح کی چیزیں قرآن مجید میں جہاں بھی کی جاتی ہیں, یہ حقیقت ہے کہ اس پر سخت افسوس ہوتا ہے.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا. کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو ذخیرہ حدیث ہمیں ملتا ہے اس کے اندر قرآن مجید کی ہدایت کو سامنے رکھ کے کوئی تغیر, اضافہ, تبدیلی, نسخ, تقیید, تخصیص یا کسی چیز کی ترمیم کی گئی ہے, اس سب کو ہم زیر بحث لا رہے ہیں. دو مثالیں یہاں پہ زیر بحث ہیں, مزید مثالوں کو انشاءاللہ نشست میں شامل کریں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ.
شکریہ.